لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب بالعلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله إنك على خلق عظيم. ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید کا یہ خطاب، جس میں رسول اللہ کو مخاطب کر کے قرآن فرما رہا ہے کہ اے رسول، آپ خلق عظیم، اخلاق کے عظیم درجے پر آپ فائز ہیں، یہ در حقیقت قرآن اعلان کر رہا ہے. رسول اللہ کا وہ عمل، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ اخلاقی عظمتیں کہ جو رسول اللہ کی پوری زندگی میں تھیں، اور وہ اخلاقی عظمتیں جو رسول اللہ نے کلچر کے طور پر عالم اسلام میں پیدا کر دی تھیں، اور وہ اخلاقی سربلندیاں جو رسول اللہ کی میراث کے طور پر آئمہ نے آگے پیش کی مسلسل، خاص کر رسول اللہ کے فوراً بعد جب حالات تبدیل ہونے لگے تو امیر المومنین امام حسن مشتبہ، امام حسین اور دیگر آئمہ علیہ السلام نے جو عظیم اخلاقی نمونہ پیش کیا، وہ نمونہ تھا جو لوگوں کو پھر رسول اللہ کے اخلاق کی طرف پلٹانے کے لیے پلٹانے کا باعث بنا. ورنہ حکومتوں کے نتیجے میں، دولت کے بڑھ جانے کے نتیجے میں، بیت المال کی کثرت کے نتیجے میں، بیت المال کے اثرات کے نتیجے میں، کہ بہت ہی پاکیزہ اور اچھے لوگوں کو مال کی کثرت نے آ کر تبدیل کر دیا. یعنی پہلے واقعی اچھے تھے، لیکن بعد میں کہ یہ خطرہ ہمیشہ انسان کو لگا رہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال نہ ہو، مال نہیں چاہیے، ڈر ہے تو مال نہیں ہو، ہاں غلط طریقے سے مال نہیں. جب وہ مال جو غلط طریقے سے آتا ہے، وہ حتماً انسان کے لیے، انسان کی روح میں خود پہلے اثر ڈالنا شروع کرتا ہے، اور وہ اثر دوسروں تک بھی باقاعدہ منتقل ہوتا ہے. لہذا وہ مال جو امت مسلمہ کا تھا، جو امت مسلمہ کے غریبوں کا تھا، جو امت مسلمہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تھا، جب خاندانی بنیاد پر پٹنا شروع ہوا تو انسان کی تربیت کا بھی مسئلہ تبدیل ہوتا چلا گیا. تربیت بھی فساد اور انسانی اخلاقی فساد پیدا ہوتے چلے گئے غلط مال کے استعمال کرنے کی بنیاد پر. رسول اللہ کا جو عظیم کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے آ کر ایک انقلاب برپا کیا تھا ہر میدان میں، کہ جس کے بارے میں تفصیل تک کہیں گفتگو کر چکے ہیں، ابھی یہاں نہیں کرنا. ایک انقلاب برپا کیا تھا سیاست اور حکومت کی دنیا تھی اس میں بھی ایک انقلاب کروا کر دیا, اور آ کر انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا, ایک طرح سے مال کی تقسیم کرنا. اور یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں, آج شاید آج کے زمانے میں رسول اللہ کی سیرت کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آج دنیا بھر کے حالات کو دیکھتے ہیں تو حتیٰ اس زمانے میں مال اس طریقے سے نہیں بڑھا جیسے آج بڑھا ہوا ہے. مثلا آج اپنے ہی ملک میں, اسی ہندوستان میں, صرف 1% لوگوں کے پاس ہندوستان کا 58% مال اور دولت, 1%, یہ سیکنڈ نمبر پوری دنیا میں ہندوستان. اور وہ ہندوستان کی جو غربت کے لحاظ سے پوری دنیا میں جو غریب ترین افراد ہیں اس میں 25% لوگ ہندوستان میں غریب ہیں. یعنی دونوں کو دیکھیں, کمپیئر کریں, ایک طرف صرف 1% لوگوں کے پاس پورے ملک کا 58%, اور ابھی اس حکومت میں یہ اور تیزی سے بڑھا ہے. یعنی 2014 میں جو 49% تھا, 2 سالوں میں یہ فرق 10% زیادہ ہو گیا, ابھی 58.4%, یعنی 58.4%, یہ بہت بڑی دولت ہے. یعنی ایک ملک کا تقریباً 69%, 58% سے زیادہ سرمایہ صرف 1% لوگوں کے پاس, اور باقی بچا ہوا 41%, 41.5% مال کتنے لوگوں کے پاس, 99% لوگوں کے پاس. یہ ہے فساد, سوشل فساد, اقتصادی فساد, معاشرتی فساد, اور اس فساد کے نتیجے میں پھر اخلاقی فساد. پھر حکومتیں بکنے لگتی ہیں, جب 1% کے پاس مال زیادہ ہو تو وہی لوگ حاکم بناتے ہیں, وہی لوگ پرائم منسٹر بناتے ہیں, وہی لوگ وزیر بناتے ہیں, پھر وہی لوگ بکتے ہیں, وہی لوگ بیچتے ہیں, وہی لوگ ملک کو بیچتے ہیں, وہی لوگ دولت کو بیچتے ہیں, جس کی ساری حقیقت ابھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, کوئی چھپی ہوئی بات ابھی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں, یہ دردناک ہے, انسانیت کے لیے دردناک ہے. ممکن ہے آپ اکثر لوگ جو ہے ایک مناسب مکان میں رہتے ہو, ایک مناسب زندگی گزارتے ہو, لیکن ان 25% لوگوں کو جا کے دیکھیں, دنیا بھر کے 25% لوگ جن کو نہ صحیح کھانا ملتا ہے, نہ وقت پہ نہ پانی ملتا ہے, ایسے گندے پانی پیتے ہیں, ایسے گندی غذائیں کھاتے ہیں, ایسے گندے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں, تو دردناک ہے, بشریت کے لیے دردناک ہے. اور ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو فخر سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی مکان ہندوستان میں ہے, دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی فلاں ہندوستان میں ہے, یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے. ایک ایسا ملک جہاں پر 25% دنیا بھر کے لوگ فقیر ترین زندگی گزار رہے ہوں, وہاں پر 1% لوگوں کے پاس 58-59% سرمایہ موجود, یہ حالت ہے. خوب ایسے زمانے میں کس کی ضرورت ہے, ایسے زمانے میں اس سیرت کی ضرورت ہے جو آ کر اپنے کو بھی, اپنے بھائی کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے غلام کو بھی, اپنے فقیر لوگوں کو بھی, بھیک مانگ سب کو بیت المال سے ایک انداز سے رقم دیا کرتا ہے. ہر جگہ کی ضرورت, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت. صرف اس زمانے کی ضرورت نہیں تھی, آج کے زمانے میں اس کی اور زیادہ ضرورت ہے. اس زمانے میں تھے بعض ابو سفیان اور ابو جہل جن کے پاس تھوڑا زیادہ دولتیں تھیں, اور غریبوں کو, غلاموں کو بری طرح سے استعمال کرتے تھے, لیکن آج یہی کام ہوتا ہے تھوڑا ایڈوانس طریقے سے. اس زمانے میں جہالت تھی لیکن وہ قدیم جہالت تھی, آج بھی جہالت ہے لیکن ماڈرن جہالت ہے. یہ آج کی ماڈرن جاہلیت کا نتیجہ ہے کہ جہاں ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں ہزاروں کروڑ دولت موجود ہو گورنمنٹ کی, بینک کی, اور وہ اس کا دینے کو تیار نہ ہو, ایک آدمی صرف ایک دن میں 10 روپے اور 20 روپے کے لیے پریشان ہو, یہ ماڈرن جہالت ہے. ماڈرن جہالتیں بہت ساری ہیں, ہم یہاں پہ سارے نمونے بیان نہیں کرنا چاہتے آپ کی خدمت میں, صرف اس موضوع پر یہ جہالتوں کے مقابلے میں جو ابھی علم اٹھائے ہوئے ہیں اسلام کا اور اسلام کی سچائی کا، خدا ایسے ہمارے عظیم رہبروں کی حفاظت فرمائے. دن سب کا ماڈرن جہلیت، یعنی یہ ماڈرن جہلیت، قدیم جہلیت عرب میں تھی، ماڈرن جہلیت کا نمونہ ہم اپنے ملک میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، یورپ میں بھی ہے، یورپ میں الگ انداز سے، وہاں کی ماڈرن جہلیت جو ہے انسان کو بے حیا، بے شرم اور عجیب گندگی اور غلاظت میں مبتلا کرتی چلی جا رہی. ہماری ماڈرن جہلیت الگ ہے. اس زمانے کی ماڈرن جہلیت یہ تھی کہ کوئی ایک نادان انسان، کوئی ایک جاہل انسان اپنی عزت کے خوف کے مارے اپنی بیٹی کو لے جا کر زندہ دفن کر دیتا تھا. یہ اس زمانے کی ماڈرن قدیم جہلیت تھی جب ایک جاہل انسان یہ کرتا تھا. اور آج کی ماڈرن جہلیت یہ ہے کہ بہت ہی پڑھا لکھا انسان جا کر الٹرا ساؤنڈ کرا کر، سونوگرافی کرا کر، کروڑوں، 3 کروڑ سے زیادہ لڑکیوں کو مار دیا گیا ان کے ماں کے شکم میں. یہ ماڈرن جہلیت کا نتیجہ تھی. 3 کروڑ، 3 کروڑ تو عربوں نے نہیں مارا تھا، یہ قدیم جہالت ہے. قدیم جہالت میں 100, 50, 1000, 2000 خواتین کو یا لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا. وہاں بھی یہ تعداد 1000, 2000 میں ہوا کرتی تھی. ابھی یہ تعداد کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں یہ تعداد ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں فقط جاہلیت تھی، آج علمی جاہلیت ہے، علم کے ساتھ جاہلیت. اور اپنی جاہلیت کو پیش کرنے کے لیے علم کا سہارا لیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے. اب آج کے زمانے میں رسول اللہ کی سیرت کی زیادہ ضرورت ہے، اس زمانے سے کہیں زیادہ آج کے زمانے میں ضرورت ہے رسول اللہ کی سیرت کی، انبیاء کی سیرت کی، ائمہ کی سیرت کی، امام حسن مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت کی، امام رضا علیہ السلام. آج کی تاریخ جو ہے 29 تاریخ، بہت ساری روایات میں آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. یہاں پر نہیں منائی جاتی لیکن عراق وغیرہ میں آج ہی سب سے زیادہ شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے. اور آج کا دن جو ہے وہاں پر ایران میں ایک دم بالکل عاشور جیسا ہوتا ہے تقریباً. اب عاشور یعنی تقریباً اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عاشور کے دن، بہرحال عاشور کے دن ہے. تو یہ سیرتیں، امام کا ذکر، ائمہ کا ذکر، ان کی ولادت، ان کی شہادت، ان کو زندہ رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کے ذریعے سے آ کر، ان کی سیرتوں سے آ کر اپنی امتوں کو اور اپنے معاشروں کو آج کی جہالتوں سے نجات دی جائے. کیونکہ ان کی ساری سیرت ہی اس لیے کہ تاکہ جہالتوں سے ہمیں نجات دیں. ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا زیارت اربعین میں، ابھی اربعین کا دن جلدی گزرا ہے. زیارت اربعین جو بہت ہی عظیم زیارت ہے اور اس کی عظمت بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کیا. زیارت اربعین میں یہ جملہ ہے کربلا کے شہدا کے لیے کہ بغلا محجت ہو لیستنقذ العباد کا من الجہالہ وحیرت الضلالہ. اے میرے اللہ، حسین ابن علی ان کے ساتھیوں نے اپنی قربانی اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں، استنقاذ، نجات دینا، جہالت سے نجات دینا. اور حسین ابن علی ہر طرح کی جہالت سے نجات دینے کے لیے، ہر طرح کی، ہر وہ جہالت کے مطلب سے یہ نہیں کہ انسان نے اسکول میں نہیں پڑھایا تو جاہل ہے، ناممکن ہے کہ بہت زیادہ پڑھ کر بھی جاہل ہو. اور یہ پڑھا لکھا جاہل غیر پڑھے لکھے جاہل سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے، چونکہ پڑھا لکھا جاہل کبھی اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا، یہ زیادہ خطرناک ہے. اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتا ہے لیکن ہے جاہل. امیر المومنین نے نجد العلماء میں ایک شخص لیے فرمایا کہ یہ اس نے اپنی علم حاصل کیا ہے، جہالتیں سمیٹی ہیں ثبوت کرنے کے لیے. ایک شخص گزرا، نام یہاں نہیں لینا چاہتے، کہ اس نے علم حاصل کیا اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنے کے لیے، علم حاصل کیا ہے اپنی خطاؤں کے لیے، خطاؤں کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے. ایک ہمارا استاد نے واقعہ سنا رہا تھا کسی طالب علم کا، کہ اس کو بہت شوق تھا حوضے میں جانے کا، حوضے میں جا کے پڑھنا، حوضے میں پڑھنا، بہت پابند تھا نماز کا، روزے کا، عبادتوں کا، بہت زیادہ پابند تھا. اور حوضے گیا، ایک مدت کے بعد جب واپس پڑھنا، وہ کہ جو نماز شب پڑھا کرتا تھا وہ صبح میں پڑھا سو رہا ہے، کہا کہ تم تو انسان کو عمل سے دور کرنے کے لیے لایا ہے. لہذا عزیزوں آج کے زمانے میں اس پر توجہ کریں, آج کے زمانے میں اس فساد کے زمانے میں اس انسانیت کے لیے جو درد بنی ہوئی ہے یہ دنیا, یہ جو نظام دنیا نے آ کر پیش کیا, یہ کیپٹلزم کے نظام جو واقعی ایک بہت بڑا بت ہے, ایک بدترین بت, ہر طرح کے بت سے زیادہ خطرناک بت, ایسا بت جس نے آ کر کروڑوں کروڑوں انسان کو اتنی بڑی مشکلات میں گرفتار کر رکھا ہے, سیکولرزم کا بت, یہ بت ہیں سب آج کے زمانے کے بت, الگ الگ بت ہیں. بغور علامہ اقبال کی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, چنگیز بنے ہوئے آج ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم سے نجات کے لیے یہ مجلسیں اس لیے قائم گئی ہیں, یہ ذکر اس لیے مسلسل ہوتے رہنا لازم ہے کہ دنیا اتنا آمادہ ہو جائے کہ ان سیرتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہر طرح کی جہالتوں سے اور ہر طرح کے ظلم سے نجات دے. اہل بیت کی سیرت اور رسول اللہ کی سیرت یہ نہیں کہ ہم آگے صرف بیان کریں اور تھوڑا ثواب مل جائے تھوڑا پڑھنے والے کو تھوڑا سننے والے کو, نہ یہ ہماری زندگیوں کی ضرورتیں ہیں. چند روایات آپ کی خدمت میں ایک سلوات پڑھا دو. سیکھی ہیں اور یہ اثر ہمارا کم سے کم سال بھر ہمارے اوپر باقی رہے گا. کل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ نمونے پیش کرے کہ رسول اللہ نے آ کر عملی طور پر انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو ہمارا رسول کتنا اچھا تھا, یہ فقط اس لیے نہیں ہے, یہ اس لیے ہے کہ آج کے اس ماڈرن جہالیت کے دور میں اس جہالت کا ہم بھی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس جہالت سے بچنے کے لیے اگر ہمیں ضرورت ہے تو ان سیرتوں کی ضرورت ہے جو ہمیں تو کم سے کم بچا, ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس رسول اللہ اور آئمہ کی سیرت نہیں ہے وہ بھی ویسے ہی انسان ہو, جس کے پاس ہے وہ بھی ویسے ہی ہو. اگر یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے نظر ہیں, جن کے پاس آئمہ ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس رسول اللہ ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے, جس کے پاس امیر المومنین کی سیرت ہے اور جس کے پاس نہیں ہے, اگر یہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں یعنی یہ کہ ہماری مجلسیں اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہی ہیں. سیدھی بات, اس میں کوئی سخت بات مشکل بات نہیں ہے, اگر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اثر نہیں کر پا رہی ہیں, یعنی کہ نہیں پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے لازم ہے ان سیرتوں کا, جنگ فتح مکہ کی وہ سیرت تو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. وہ ایک ایسا نمونہ تھا کہ آج دنیا کا ہر انسان جب اس سیرت کو سنتا ہے کہ ایک ایسا حاکم جس کے اختیار میں حکومت ہے اور وہ اپنے دشمن پر آ کر کامیابی حاصل کرتا ہے, ایک ایسی کامیابی جو 21 سالہ اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد ہے, جس کو 21 سال تک جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا اذیت پہنچائی گئی, ایک دو دن نہیں, ایک دو ہفتہ نہیں, ایک دو مہینہ نہیں, ایک دو سال نہیں, 21 سال انسان کی زندگی کے. مکے میں الگ طرح کی اذیتیں اور مدینے میں الگ طرح کی اذیتیں. مکے میں پتھر مارنا, ساحر کہنا, مجنون کہنا, جادوگر کہنا, شاعر کہنا. اب شاعر تو ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں, لیکن اس زمانے میں جو رسول اللہ کو شاعر کہا جاتا تھا تو یعنی یہ کہ رسول اللہ صرف خیالی باتیں کر رہے ہیں, کوئی کہیں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. شاعر اس معنی جو شاعری کا اصلی کام ہوتا ہے امیجن کرنا اور امیجنیشن کو پیش کرنا. اگر اس امیجنیشن میں اچھی چیزیں ہیں تو بہت اچھی شاعری ہے، لیکن اگر امیجنیشن میں انسان جو ادھر ادھر ٹہل رہا ہو بغیر کسی بنیاد کے، نہ ایمان ہو نہ عمل ہو، تو وہ جو ہے قرآن خود ہی کہتا ہے کہ یہ دیکھتے نہیں یہ لوگ ہر وادی میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، گمراہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، شاعری کے ذریعے سے بہت گمراہیاں ہوتی ہیں۔ سورہ شعرا پڑھیے آپ کے سامنے، سورہ شعرا کی آخر کی آیتیں جا کر پڑھیں، کم سے کم وہ لوگ جو شعر پڑھتے ہیں یا شعر کہتے ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ جا کر سورہ شعرا، شعرا ہے معلوم ہے نا، سورا یہ ہے، شعرا یعنی شاعروں کی جمع، شعرا یعنی شاعروں کا سورا، شاعروں کا سورا، اس میں آیتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ چند آیتیں شاعروں کے بارے میں ہیں لہذا اس کا نام ہی پڑ گیا سورہ شعرا یعنی شاعروں کا شعرا سورا۔ اس میں آگے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو شعرا یتبعہم الغاوون، شعرا وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، گمراہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، گمراہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گمراہ لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، نصیریت کے اشعار پڑھ جاتے ہیں اور نیچے سے نعرہ حیدری لگتا ہے۔ یہ امیر المومنین پر عجیب طرح کا ظلم ہے۔ امیر المومنین جس کی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ توحید پہنچانے میں گزرا، اس کا نام لے کے نصیریت کے اشعار پڑھے گئے اور وہاں پر امیر المومنین کا نام لے کر نعرہ لگایا ہے، یہ ہماری حالت ہے عزیزو، ہم اس حالت میں دوچار۔ تو انہیں کے لیے قرآن کہتا ہے شعرا یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر ان کو بتایا کیوں کرتے ہیں، چونکہ ہر وادی میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، ان کو وادی معین نہیں ہوتی، کبھی کفر کی وادی میں، کبھی شرک کی وادی میں، کبھی ہوا پرستی کی وادی میں، کبھی خود پرستی کی وادی میں، کبھی اپنی واہواہی کی وادی میں، یہ وادیاں الگ الگ اس میں ٹہل ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں قرآن نے کہا کہ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کچھ شعرا ایسے ہیں جو مومن ہیں اور عمل صالح انجام دینے والے ہیں۔ علامہ اقبال جیسا شاعر جو مومن ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، ان کی قرآن نے تعریف کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان ہر طرح کی شاعری پوری مذمت نہیں، لیکن کچھ لوگ رسول اللہ کو آ کر شاعر کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ شاعری عرب کا فخر تھا، تو رسول اللہ کو شاعر کہنا عیب تھا۔ کہا ہاں عیب تھا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو شاعر کہہ کر یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی جو ساری باتیں ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنا تخیل، یہ اذیت تھی، رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے تھے، مجنون کہتے تھے، قرآن آگے کہتا ہے مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں اور ان کو جادوگر کہتے تھے، اور صرف نہیں کہتے عمل کے اعتبار سے آگے پتھر مارتے تھے، اونٹوں کی آنتیں، اونٹ کی آنت، چھوٹے جانور کی آنت چھوٹی ہوتی ہے، بڑے جانور کی آنتیں بھی، آنت سمجھ رہے ہیں، اوجھڑی کیا کہتے ہیں آپ لوگ، اوجھڑی کہتے ہیں، خوب اونٹ، اونٹ کی آنتیں لے آ کر گندی رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے، رسول اللہ گلیوں سے گزرتے تھے، وہ تو ایک بڑھیا کا واقعہ آ گیا چونکہ اس نے مومن ہو گئی، ایمان لے آئی، ورنہ یہ بہت بار بار دوسرے لوگ رسول اللہ گلیوں سے گزر رہے ہوتے تھے اوپر سے کوڑا ڈال رہے ہوتے تھے۔ اور ایسا صابر نبی، اخلاق کا موضوع ہے، ایسا اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا اخلاق وہ معجزہ تھا۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ممکن آپ کی نگاہ میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ تو چھوٹا معجزہ ہے، رسول اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں۔ اگر اللہ کا بندہ اس عظمتوں تک پہنچ جائے تو چاند، سورج، یہ ساری چیزیں عظیم نہیں ہیں، زمین کو یہ کر دینا اور چاند کو یہ کر دینا، سورج کو یہ کر دینا، درخت کو ہلا دینا، یہ ساری چیزیں بڑی نہیں ہیں۔ جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کا، وہ رسول اللہ کے اخلاق کا معجزہ ہے۔ چونکہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے دو لوگ بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ کے اخلاق کی وجہ سے آج کروڑوں لوگ مسلمان ہیں۔ معجزہ کون سا بڑا ہو؟ اثرات سے انسان. آج ہم کیوں ہزار سال پہلے کے علماء کو یاد رکھے ہوئے, شیخ مفید, شیخ صدوق, شیخ طوسی, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اثرات آج تک باقی ہیں. بغیر وجہ کے تو نہیں, بھی ہمارا رشتہ تو نہیں ہے, کیونکہ ان کے اثرات, جو انہوں نے کام کیا, جو کتابیں لکھی, وہ اثر باقی ہے, لہذا آج وہ یاد ہے. آج کربلا کیوں اتنی عظمتوں کے ساتھ باقی ہے؟ کیونکہ کربلا کا اثر آج باقی ہے. تو جس چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی عظیم ہوتی چلی جاتی ہے. اگر برا اثر ہوگا تو برائی میں عظیم ہوتا چلا جائے. جیسے فرعون بہت عظیم ہے برائی میں, ہے وہ بھی بڑا. فرعون کوئی معمولی انسان نہیں ہے, بڑا ہے, لیکن کس میں بڑا ہے؟ برائیوں میں بڑا ہے, شرم میں بڑا ہے. لیکن رسول اللہ کی ذات بڑی ہے اخلاق میں. تو اثرات کی بنیاد پر انسان کا اثر ہوتا ہے. اثرات دیکھیں انسان, اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اپنے بات کے لیے وہ کیا اثر چھوڑ کے جا رہا ہے. فقط عمل نہیں, اثر بھی, جو اثر ڈال رہا ہو لوگوں کے اوپر. ایسے اثرات فقط نہ ہو کہ انسان کو اور مشکل میں ڈال دیں. لہٰذا جب بھی کوئی کام کرے تو دیکھیں کہ اس کا اثر کہاں تک ہے باقی. لہٰذا جب اثرات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کربلا اتنی عظیم ہے, رسول اللہ کی سیرت اتنی عظیم ہے. کون سی چیز زیادہ اثر ڈالنے والی تھی, چاند کا دو ٹکڑا ہونا یا رسول اللہ کا بار بار اسی گلی میں گزرنا جہاں پہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے؟ کون سا بڑا معجزہ تھا؟ ہاتھ پر آ کر ذرات کا کلمہ پڑھنا یہ بڑا معجزہ تھا, یا رسول اللہ کے سامنے آ کر رسول اللہ کے جانی دشمنوں کا آ کر کلمہ پڑھنا یہ بڑا معجزہ تھا؟ ہم سمجھتے ہیں ذرات کے پڑھنا, جو ذرات بولتے نہیں اس لیے بڑا نہیں عزیز ہو. بس رسول اللہ کے معجزات, ان کے یہ کردار کے معجزہ تھا. وہ فتح مکہ میں کیا ہوا, 21 سال تک جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی مکے میں, اور جب مکے سے نکل کر مدینے آ گئے تو مدینے میں جان کے دشمن ہو گئے. حملے پہ حملے, تلواروں پہ تلواریں, جنگ پہ جنگ, بدر کی جنگ, احد کی جنگ, خندق کی جنگ, بیچ میں چھوٹی چھوٹی جنگیں, اتنی ساری جنگیں ہو رہی ہیں. کس لیے؟ رسول اللہ کی جان کے دشمن ہوئے. ایک ایک لمحہ تربیت کیا جا رہا ہے, رسول اللہ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. وہ جو رسول اللہ کے جانی دشمن تھے, جب ان پر رسول اللہ کو فتح حاصل ہوئی تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا کہ ان سب کو معاف کر دو, انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. اصحاب کیا کہہ رہے تھے؟ اصحاب کہہ رہے تھے آج تو انتقام لینے, 21 سالہ انتقام لینا ہے آج. 21 سال سے انہوں نے مجھے مارا ہے, پتھر رکھے ہیں سینوں پر, اذیت پہنچائی ہے, جنگ کی ہے, دھوکے دیے ہیں, کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے, شہید کیا ہے. حضرت رسول اللہ کے چچا کو شہید کیا گیا. 21 سال تک یہ سب کچھ کرتے رہے, آج جب ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور بغیر حملہ جیتے ہیں, آج جب کامیاب ہوئے ہیں بغیر تلوار کے جیتے ہیں, تو آج انتقام لینے کے دن ہیں. لہذا یہ نعرے بلند, الیوم یوم الملحمہ, ملحمہ لحم سے بنا ہے, لحم یعنی گوشت. آج گردنیں کٹنے کا دن ہے, آج ہاتھ پاؤں کٹنے کا دن ہے, آج انتقام لینے کے دن. رسول اللہ نے کہا کہ یہ نعرہ بن الیوم یوم الملحمہ کی بجائے کیا کہو, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. کتنا عظیم انسان, آج رحمت کا دن ہے, رحم کیا سب پر, ایک ساتھ سب پر رحم کیا. جنگ احد میں ٹوٹ ڈانٹ ٹوٹ گئے تھے, چہرہ زخمی ہو گیا تھا, جسم کے بعض دیگر حصوں پر بھی زخم آیا تھا. بعض روایات میں بعض پیر کی پٹ گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی, ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی. اس حد تک اتنی یہ حالت تھی, دشمن نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا تھا, سامنے چچا کا جنازہ پڑا ہوا تھا جس کا کلیجہ نکالا گیا تھا, یہ سب کچھ موجود تھا. ایسے عالم میں لوگ آئے کہ یا رسول اللہ آپ بد دعا کریں. یہ ان کا اگر تقاضا ہے, یہ تقاضا وہ ہے کہ جو آج ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے عراق میں, یہ ہو رہا ہے سیریا میں, کوئی ایک ایسی بد دعا کر دی جائے, ایک ایسا معجزہ ہو جائے کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے, سب کچھ معجزے سے تبدیل ہو. قرآن معجزے کے ذریعے سے تبدیلی نہیں چاہتا, قرآن عمل کے ذریعے سے تبدیلی چاہتا. من بہت بڑی, امام صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بڑی تبدیلی لا سکتے تھے معجزے کے ذریعے سے, لیکن معجزے کی تبدیلی مفید نہیں ہوا کرتی. معجزے کی تبدیلی کا اثر دیر تک باقی نہیں رہتا. تبدیلیوں کا اثر اس وقت باقی رہتا ہے جب کرداروں کے ذریعے سے تبدیلی کی جائے. لہٰذا لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور آگے یہی کہا کہ آپ لعنت کریں, یہ حالت آپ کی ہے, یہ حالت لشکر کی, یہ ظلم کیا, یہ پیچھے سے حملہ کیا, یہ دھوکہ دیا ہے, یہ سب کو مارا ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحما. میں لعنت کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں. ان کافروں کے لیے جو دشمن رسول اللہ کے, میں اصل میری بعثت لعنت کے لیے نہیں ہوئی. انی لم ابعث لعانا, ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ لگتا ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے. تو یہ ایک طرح کی لعنت, ایک طرح کی بد دعا ہے. یہ بیچ میں مطلب عرض کر دوں, لعنت کے معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا. لعنت کے مطلب بد زبانی کرنا نہیں ہے, لعنت کے مطلب اپنی زبان کو گندا کرنا نہیں ہے. لعنت ایک تربیتی عمل ہے. اس کے لیے یعنی یہ کہ فلاں کا عمل اتنا نامناسب ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں, بیزاری ہے, اور اس کے لیے ایک بد دعا کرنا. اب ایسے میدان میں رسول اللہ, چونکہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا کام ایک اچھے مقصد کے لیے ایک برا کام کرنا شروع کر دیں, یعنی یہ کہ کسی کی ہدایت کرنے کے لیے اپنی زبان کو گندا کر لیں, یہ تو نہیں طریقہ ہے. تو یہ قانون ہے کہ اچھے مقصد کے لیے بھی برا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا. یہ ایک بہت بنیادی قانون ہے, اس پر ہم بار بار اشارہ کر چکے ہیں, تفصیل سے کبھی نہیں پڑھا گیا. کتنا ہی بڑا دنیا کا قانون, دنیا کی سیاست یہ ہے کہ مقصد بڑا ہو تو کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کا قانون ہے کہ مقصد کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو لیکن طریقے غلط نہیں اپنائے جا سکتے. اور نام المومین بھی بہت سارے طریقے جانتے تھے حاکم شام کو بٹھانے کے لیے. کہتے بھی تھے کہ اگر خوف پروردگار نہ ہوتا تو میں لکن تو ادھان ناس, میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, اصول ہیں, پرنسپلس ہیں. لذا محفوظ رکھیں آپ کہ غلط طریقے سے بڑے مقصد تک, پاکیزہ مقصد تک بھی غلط طریقوں سے نہیں پہنچا جا سکتا. لہذا ہم اگر ایک اچھے مقصد سے بھی لعنت کر رہے ہوں تو لعنت میں بد دعا ہے, لعنت کے معنی بد دعا ہے, زبان کا گندا کرنا نہیں ہے. امیر المومنین گزر رہے تھے جنگ صفین میں, جنگ صفین میں کچھ لوگ رات میں بیٹھے, جنگ رک گئی تھی, رات کا وقت تھا, کچھ لوگ بیٹھے, حاکم شام شامی لشکر کو بد دعائیں کر, بری زبان کا استعمال کر رہے تھے, گالوں گلوچ کر رہے تھے, بری زبان استعمال کر رہے تھے. وہ بری زبان بھی عرب کی بری زبان, یہاں کی بری زبان نہیں, عرب کی بری زبان بھی یہاں کی اس سے بہت اچھی ہے. تو امیر المومنین جب وہاں سے گزر ہوا تو امیر المومنین نے کہا تم کیا کر رہے ہو, ڈانٹا انہوں نے, جب لاوا میں موجود ہے وہ, کہ انی اکرہو ان تکون سبابین, مجھے یہ بات ناگوار ہے, ناپسند ہے, مکروہ, یعنی مجھے ناگوار یہ بات کہ تم اپنی زبان کو برا کرو. سبابین, ہاں حقیقتوں کو بیان کرو. پھر بعد امام نے وضاحت کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقتیں بیان, نہ حقیقتوں کو بیان کرو لیکن ادب کے ساتھ, زبان کا ادب اپنی جگہ پر باقی رہے, حقیقتیں بھی نہ چھپائی جائیں. حقیقتیں بیان کی جائیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کے لیے بہتر ہے. حقیقتیں بیان ہو تو مخالفین کے لیے ممکن بہتر ہے, لیکن بدزبانی کرنا یہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا, مجھے لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, ولکن بعثت داعیا ورحما, لیکن ہم کو اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت پیش کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, یہ تاریخی جملہ ہے, یہ وہ جملے ہیں جو اگر بتاتے ہیں کہ ذات پیغمبر اکرم کیا تھی, کون سی ذات تھی. وہاں پر زخمی دانت, زخمی چہرہ, زخمی جسم, امیر المومنین اتنا زخمی ہے کہ پورا جسم زخمی ہے, جناب حمزہ شہید ہو گئے ہیں ایسے وقت میں, سینکڑوں اور شہید ہو چکے, ایسے وقت میں رسول اللہ کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور بلند کر کے دعا کرتے ہیں, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے میرے پروردگار میرے قوم کی ہدایت فرما, یہ جاہل لوگ ہیں. کتنا بڑا دل چاہیے ایسی حالت میں, انسان کو اس طرح کی دعا کرنے کی، اللہم اہد قومی، شاید ان جملوں کی قدر ابھی ہمیں نہ معلوم ہو کیونکہ ابھی ہم اپنے آپ کو اس معیار پر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جاگا جہاں آ کر ان جملوں کی قدر جان سکیں۔ پروردگارہ اس میرے قوم کی ہدایت فرما، قوم یعنی وہی قریش کی، قریش وہی تھے، قوم تھے نا، ایک خاندان کے لوگ تھے، لڑ رہے تھے سامنے، ابو سفیان تھا، ابو لہب تھا، فلاں تھے، یہ اوپر جا کے خاندان بہت سارے لوگوں کے ملتے تھے، ان کے لیے رسول اللہ فرما پروردگارہ اس کی ہدایت فرما کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ نادان لوگ، یہ میرے دانت توڑ رہے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جاہل لوگ۔ یہ جنگ احد کا واقعہ تھا، اور واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ درحقیقت سیرتیں تھیں، یہ سیرتیں اس لیے ہیں، سیرت نور ہے، اور نور اس لیے ہے تاکہ ہمیں نورانی کر دے۔ ان ممبروں کی سب سے بڑی نورانیت یہ ہے کہ اگر انبیاء اور ائمہ کی سیرت کو بیان کریں، عظیم ترین نورانیت۔ لیکن چونکہ ابھی ہماری اتنا سنجیدہ ماحول نہیں ہوا ہے، ہم حالت تفریحی ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ بات ہم اور بھی جگہوں پہ عرض کر چکے ہیں کہ ہم نے آ کر اپنے دین کو تفریحی مذاق بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پوری زندگی تفریح بن کے رہ گئی، غیر سنجیدہ زندگی۔ دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، تعلیم میں سنجیدہ، محنت کرنے میں سنجیدہ، اقتصاد میں سنجیدہ، سماجی مسائل میں سنجیدہ، اخلاق میں سنجیدہ، اور ہم نے آ کر دین میں غیر سنجیدہ کام کرنا شروع کیا، پھر پوری زندگی سب کے سب سنجیدہ۔ یعنی اس حد تک ایک گھنٹے کے لیے مجلس کے لیے انسان آتا ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پر تفریح زیادہ ہو وہاں پر جانا ہے، یعنی آمادگی نہیں ہے، ہم جانتے سمجھ رہے ہو، آمادگی نہیں ہے کہ جا کر ایک گھنٹہ سنجیدہ بات سنی جائے، واقعی آمادگی نہیں۔ یہ ہماری مشکلات میں سے، ذمہ دار لوگ، مجلس کرانے والے لوگ، مجلس پہ فرش بچھانے والے لوگ، مجلس کا اہتمام کرنے والے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کام کیا جائے جہاں تفریح تھوڑا زیادہ ہو جائے، تفریح زیادہ ہوگی تو چونکہ ہماری قوم تفریحی قوم ہے، مجمع زیادہ ہو جائے گا، ان کو بھی فکر ہوتی ہے تفریح کی، ان کو بھی فکر ہوتی ہے مجمع کی، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ایام عزا ہے، عزا میں تفریح۔ یعنی آپ سوال کریں خود اپنے آپ سے، عزا اور تفریح، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں ایام عزا آ گیا ہے، کالے لباس پہننی ہے، کالے لباس عزاداری کے لیے پہنے ہیں، کالے لباس پہن کے شب عاشور میں تفریح، 9 محرم کو تفریح، 8 محرم کو تفریح، اللہ اکبر، بہت ہی عجیب ہے۔ اگر کسی دوسری قوم کو بتایا جائے تو پتہ نہیں کیا سوچے گی ہمارے بارے میں۔ عزا یعنی کسی کے گھر جا کر موت ہو گئی ہو، آپ جا کر وہاں چٹکلے سنانا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو بہت چٹکلے سنا کے لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں، وہ بھی اتنا خیال رکھتے ہیں اگر کسی کے گھر میت ہو گئی، جا کر اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، مطلب یہاں بھی چٹکلے نہیں سنا، چٹکلے لطیفے ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں موت ہوئی ہے اور وہاں پر لوگ بیٹھے آ کر، تو جب بیٹھتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سب کے سر جھکے ہوتے ہیں، سب کے چہرے مغموم ہوتے ہیں، اندر سے اگر غم نہ ہو تو بھی غم کی حالت بناتے ہیں اپنے اوپر تاکہ اس طریقے سے پرسا دیں۔ اور ہم جب ایام عزا آتا ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایسا انسان ڈھونڈ کر لایا ہے جو زیادہ تفریح کرائے، زیادہ مزے کرائے، زیادہ ہماری حالت تفریحی باقی رہے۔ اور یہ جو بیچارے پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کرے کہ یہاں پر ایسا کوئی نہ ہو، انشاءاللہ کہ یہاں پر نہیں ہے، یہ حالت بہت بدلی ہوئی، آپ نے خود ہی دیکھی یہاں پر، خدا کرے کہ اور بہتر حالت میں تبدیل ہو۔ اور لیکن پروگرام کرانے والے کی سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے پورے تمام جگہوں کی حالات پہ، کہ اگر دین کو ایک تفریح، عزا کو ایک تفریح بنا کر، عزاداری کو، یعنی اپنے 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹہ ایسا نکالا جائے دین کے لیے، وہ بھی کیا کرنے کے لیے، اگر تفریح کرنی تھی کوئی ڈرامہ جا کر انسان دیکھتا ہے، اگر تفریح کرنی تھی تو کسی فٹ پاتھ پر جو لوگ تفریح کرا رہے ہوتے ہیں ان کو جا کر دیکھا جاتا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، دیکھیں یہ انتقام ہوتا ہے، یہ عملی انتقام ہوتا ہے، تاریخی انتقام ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ کر دین کو تفریح بنائے گا تو دین بھی اس کو کیا کر دے گا، دین خود نہیں کرتا، یہ نتیجہ ہے، یہ لازمی نتیجہ ہوا کرتا ہے، حتمی نتیجہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ایک بزرگ اسکالر کا جملہ ہے کہ ہم نے آ کر مشینیں بنائی، مشینوں نے ہم سے انتقام لیا، ہم کو مشین بنا دیا. یہ لازمی نتیجہ ہے، یعنی مشین آ کر بناتی نہیں ہے، خود بخود ہماری زندگی مشینی زندگی ہو گئی ہے. ہم مشینیں بنا رہے ہیں اپنے سامان فراہم کرنے کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے. مشینوں نے اگر ہم سے یہ انتقام لیا کہ انسان کو بالکل مشین بنا کر رکھ دیا. اب انسان کے پاس نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ مسجدوں کے لیے وقت ہے، نہ نمازوں کے لیے وقت ہے، حتیٰ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. مشین کے طریقے سے مشین نوٹ پرنٹ کر رہی ہے اور یہ مشین کے طریقے سے نوٹ حاصل کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، پورا مشینی زندگی بنائے ہوئے. یہی حال دین کے ساتھ ہے کہ ہم نے آ کر دین کو تفریح بنایا، ہم نے آ کر حتیٰ آزاداری کو تفریح بنایا. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ ہماری پوری کی پوری زندگی تفریح بن گئی، غیر سنجیدہ، غیر سنجیدہ ترین قوم بن کے آج ہم رہے ہوئے ہیں. چاہے علم کا میدان ہو، چاہے اقتصاد کا میدان ہو، چاہے دنیا کے دیگر مسائل ہو، چاہے ہماری سماجی زندگی ہو، ان سارے مسائل میں آ کر غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو غیر سنجیدہ بنایا. اے کاش کہ ان لوگوں میں ایسے جوان پیدا ہوں جو آئیں، جو آ کر ممبروں کو سنجیدہ بنائیں. یہ ممبر اگر سنجیدہ ہو جائے، یعنی اپنے بعض کام میں تو بہت سنجیدہ ہے لیکن ممبر میں کس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امیر المومنین نے کبھی ممبر پر آ کر غیر سنجیدہ گفتگو کی؟ کبھی بھی ممبر ایک ذمہ داری کی چیز ہوا کرتے ہیں. اور ممبر پر صرف بیٹھنے والا نہیں، ممبر پر بیٹھانے والے بھی اور ممبر کے نیچے سننے والے بھی سب ذمہ دار ہیں. ذمہ داری کی باتیں کرنا تھوڑا سخت ہوتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں سخت ہے، لیکن کبھی کبھی لازم بھی عزیز ہو. یعنی صرف بولنے والا ذمہ دار نہیں ہے، کون بلا رہا ہے، کون بلا رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، کون سن رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، کس کی باتیں سن رہا ہے یہ بھی ذمہ دار، کس کے سننے کے ذریعے سے کس کو پروپگیٹ کر رہا ہے یہ بھی ذمہ دار ہے، کس کے پاس وقت دے رہا ہے یہ بھی ذمہ دار ہے. بعض لوگ کہتے تھے کہ علی نبی طالب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن کھانا کہیں اور اچھا ہے، تو کھانا کہیں اور کھائیں، باتیں یہاں سنیں. یہ نہیں ہے زندگی، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے عزیز. اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے امیر المومنین کی باتیں ہی نہیں سمجھی تھیں. اگر امیر المومنین کی باتیں سمجھ لیتے تو کسی کھانے کے پیچھے جاتے ہی نہیں، جاتے نا. امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں، کباب کے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آ رہی، کھا گئے کباب. امیر المومنین کے ہاتھوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے بہت سارے گھروں میں کھانا پکتا تھا، یعنی امیر المومنین کے گھر میں وہی سوکھی روٹی ہوا کرتی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی سوکھی روٹی کھائیں، امیر المومنین نے بھی کہا کہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ تم بھی سوکھی روٹی کھاؤ، یہ منع کیا اس سے. یہ فرمایا کہ لا تقدرون علی ذلک، تم اس طرح نہیں رہ سکتے جس طرح میں رہ رہا ہوں، لیکن عینونی بوعین واجتہاد، میری مدد کرو، پاکیزہ بنو، پاکیزگی کے ذریعے سے مدد کرو، یہ ضرور نہیں کہ سوکھی روٹی کھاؤ. چونکہ امیر المومنین حاکم تھے، حکومت کے بڑے عہدیدار کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنی زندگی کے لیول کو سب سے نیچے رکھے. اس کی وضاحت کی گئی ہے، یہ اسلامی حکومت کا معیار ہے کہ جو حاکم ہے وہ اپنی زندگی کے لیول کو سب سے زیادہ نیچے رکھے تاکہ غریب ترین انسان بھی اس حاکم کو دیکھ کر اسے امید بدھی ہو کہ ٹھیک ہے، اگر میری زندگی مشکل میں ہے تو میرا حاکم بھی تو ایسا ہے. اور یہ کیا، رسول اللہ کی زندگی ایسے ہی تھی، امیر المومنین کی زندگی ایسے ہی تھی. میں آپ کی خدمت پہلے پیش، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب طالب علم تھے، ان کا طالب علمی کا گھر جا کر قم میں دیکھے ہیں، جب طالب علم تھے، طالب علمی کا گھر قم میں موجود ہے جس میں پانچ چھ کمرے موجود ہیں، اس زمانے میں بڑے گھر ہوتے تھے، اور جب حکومت کا زمانہ آیا تو حکومت کے زمانے کے گھر تہران میں جس میں دو چھوٹے چھوٹے کمرے، اس میں بیچوں سے پردہ پڑا ہوا ہے کہ جب مہمان آتے تھے بیوی پردے کے پیچھے چلی جاتی تھی، اور وہ بھی کرائے کا مکان، وہ بھی اپنا آخری زندگی تک اپنا ایک مکان خرید نہیں سکے تہران میں. کیوں؟ یہ کہاں سے معیار ملا ہے؟ یہ دنیا کی سیاست یہ معیار دے ہی نہیں سکتی. دنیا کی سیاست کا معیار یہ ہے کہ جب حکومت نہیں ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے، حکومت آ جائے تو پانچ لاکھ کے لباس پہنا جائے، دس لاکھ کے لباس پہنا جائے، پانچ کروڑ کے لباس پہنا جائے، سونے کے پہنا جائے، چاندی کے پہنا جائے. یہ دنیا کی سیاست ہے. اور رسول اللہ کی سیاست یہ ہے کہ رسول اللہ جب تک حکومت نہیں ہے تو تھوڑا اچھا کھانا کھا لیں گے، تھوڑا اچھا لباس پہن لیں گے. جب تک حکومت نہیں ہے امیر المومنین کے لباس بہتر ہے، لیکن جب حکومت آ گئی تو بوسیدہ سے بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہمیں یاد، یہ وہ انقلاب تھے جو رسول اللہ نے پیدا کیے. تو یہ معمولی مسئلہ نہیں عزیزوں. یہ تبدیلیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ان تبدیلیوں کا سب سے بڑا مرکز یہ ہمارا ممبر ہے، جس ممبر کو ہم نے بہت زیادہ غیر سنجیدہ بنا کر رکھ دیا ہے، تمام کر دیا ہے، ایک عجیب حالت بنا دی. اور حالت بن جانے کے بعد انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ایک وقت جب تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان احساس بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے، احساس بھی نہیں کر پاتا. ابھی بعض وقت کہنے پہ انسان کو عجیب لگتا ہے، احساس نہیں کرتا. اگر کبھی کبھی ایک انسان احساس دلانے والا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، ایک مجلس پڑی تھی نجف میں، ایک ہمارے بڑے ذاکر نے پہلے زمانے میں شہید صد رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں آ گئے تھے، دیکھا اتنی زبردست ذاکری کر رہے ہیں، بہت زبردست ذاکری تھی. اور البتہ اس زمانے کی ذاکری نہیں، اس زمانے میں پڑھے لکھے قرآن کی آیتیں حدیثوں کی بنیاد پہ اردو میں پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ قرآن کی آیتیں حدیثیں اتنا استعمال کر رہے تھے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. بعد میں مجلس ختم ہونے کے بعد ان کا کہ اگر آپ کے ہندوستان پاکستان میں اتنی بڑی ذاکری موجود ہے تو آپ کی قوم ایسی کیوں ہے؟ ایک سوال کیا، صرف ایک سوال کیا کہ اتنے اثر انداز سے لوگ گفتگو کر سکتے ہیں تو قوم کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ یہ جملہ آ کر علامہ جوادی نے اپنے غلام عسکری صاحب سے نقل کیا، انہوں نے اپنی ذاکری کا معیار ہی تبدیل کر دیا. انہوں نے بھی، علامہ جوادی نے اپنی معیار ذاکری بالکل تبدیل کر دی. یعنی پہلے ذاکری کچھ اور ہوا کرتی تھی، بعد اور دوسرے خطیب بھی، ہم اتنا نام لینا نہیں چاہتے، بعد دوسرے خطیب، پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا، صرف ایک فقیہ کے ایک جملے کے یہ اثر ہوا کہ انہوں نے انداز بیان اپنا پورا بدل دیا. کہ البتہ یہ کام بہت سخت ہے، آسان کام بھی نہیں ہے. بدلی ہوئی باتیں سننا بھی سخت ہے، بدلی ہوئی باتیں کرنا بھی سخت ہے، دونوں بھی سخت ہے، کیونکہ سننے والے تیار نہیں ہوتے. تو سننے کے لیے بھی مشکل ہے کہ جو ایک گھنٹہ ہمیشہ صرف تفریح کرتا ہو وہ اگر ایک گھنٹہ سنجیدہ بات سنے، اس کے لیے سخت ہے، مشکل ہے یہ. اور جب پڑھنے والے کو مشکل ہے کہ وہ جو تفریح کی باتیں سننے والے ہیں ان کے سامنے آ کر سنجیدہ باتیں کی جائے، تو وہ بھی بیچارہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن اگر انسان ذمہ دار ہو تو یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. پھر اس طریقے سے ساری چیزیں، جلوس ہے، عزاداری ہے، عزاداری عزا ہے، یہ سب کچھ عزا ہے، مجلسیں عزا ہے، مجلسوں کی بنیاد عزا ہے، مجلسوں کا اصلی ترین رکن جو ہے وہ عزا ہے، عزاداری کا اصلی ترین رکن عزا ہے. کل ایک بات کی تھی لوگوں کا کہ کیا ہے آئمہ کی عزاداری، کیا تھی کل آپ کے سامنے آتی ہے، آئمہ کی عزاداری کی تاثیر یہ تھی کروڑوں کروڑوں میں لوگ شیعہ ہوتے چلے گئے. ہماری عزاداری کی یہ اثر ہے کہ دوسرا آدمی بھی، اپنے پڑوس کا آدمی بھی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ بیزار ہو جاتا ہے. فرق کیا تھا؟ کا فرق یہ ہے کہ آئمہ کی عزاداری کا اصلی ترین رکن کیا تھا؟ جب اس پہ غور کیا، سر آئمہ عزاداری تو کرتے تھے نا، یہ تو سب کے لیے ثابت ہے، آئمہ عزاداری کرتے تھے. امام سید سجاد اللہ نے 35 سال تک عزاداری کی، 35 سال، سن 61 ہجری کے شروع سے لے کر کے سن 95 ہجری تک امام سید سجاد نے عزاداری کی. کیا عزاداری میں کرتے تھے امام سید سجاد؟ ضرورت نہیں ہمیں جاننے کی واقعی. یا بعد میں آئمہ نے اگر اتنا اہتمام کیا روایتیں کی، مجلسیں منعقد کرتے تھے، بلاتے تھے، مجلسیں قائم کرتے تھے، وہ عزاداری میں کیا کرتے؟ ایک سوال جا کر خود پوچھیں، جواب اگر خود ہی ڈھونڈ لیتے تو بہت اچھا ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی کہ جواب پھر آ کر ڈھونڈتے نہیں، جو زحمت نہیں ہے، چونکہ ہماری مجلسوں کا مزاج ہوگا کوئی بھی زحمت نہیں دینا ہے، فقط جو ہے خوش کرنا. خوب جواب اگر خود ڈھونڈتے تو بہت اچھا تھا, لیکن چونکہ بعد میں لوگ نہیں ڈھونڈتے جواب, محنت نہیں کرتے, لہٰذا میں اشارے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں, آپ خود جا کر ڈھونڈیے گا. اور کہ تمام آئمہ کی کربلا کے بعد سے لے کر کے کتنے سال تک عزاداری کی, پہلے تو یہ سوال, 200 سال تک, چونکہ 250 جو ہے وہ کر رسول اللہ کے بعد ہے, تو 11 ہجری سے لے کر کے رسول اللہ کی وفات 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری کربلا کا واقعہ, یہ 50 ہجری کم کر دیں, کربلا کے بعد عزاداری شروع ہوئی قائمہ کی عزاداری. البتہ اس معنی میں 250 کہہ سکتے ہیں چونکہ رسول اللہ بھی حسین ابن علی کے عزادار تھے شہادت کے پہلے, اب رسول اللہ کی عزاداری کو شمار کر سکتے ہیں. رسول اللہ نے بھی عزاداری کی حسین ابن علی کی, روایات موجود ہے شیعہ کتابوں میں بھی سنی کتابوں میں. تو اگر رسول اللہ کی زندگی کو شامل کریں تو یہ 250 سال اس سے پہلے ملا گئے, لیکن کم سے کم کربلا کے بعد 200 سال تک, سن 61 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک, غیبت کا زمانہ, 200 سال تک آئمہ نے عزاداری کی. ان 200 سالوں میں آئمہ نے کیا کیا, یہ ہر مومن اور ہر عزادار کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب جواب میں جا کر ڈھونڈیں, 200 سال میں جو اہم ترین عمل آئمہ نے انجام دیا اور وہی عزاداری کا اصلی ترین رکن ہے, ایک اس میں ہے ذکر حسین ابن علی, پہلا حسین ابن علی اصحاب حسینی کا ذکر, کی یہ بات بار بار کہی جاتی ہے, ذکر اس زمانے میں صرف اشعار ذریعہ تھا, صرف تقریر ذریعہ تھی, آج ذکر کے بہت سارے ذریعے ہیں, ذکر کے ذریعے صرف اشعار نہیں رہ گئے ہیں, پہلے بھی بار بار کہا کہ آپ جا کر بہت سارے طریقے, میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, ہورڈنگ کے ذریعے سے, پوسٹر کے ذریعے سے, بینروں کے ذریعے سے, سینکڑوں طریقے آج ذکر کے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. یعنی وہ لوگ جو واقعاً عزادار بننا چاہتے ہیں وہ محرم سے پہلے سے فکر کرنا شروع کریں کہ کس طرح سے حسین ابن علی کا ذکر دوسروں تک پہنچایا جائے, کس طرح سے. الحمدللہ میں 2 سال یہاں عاشور کے دن رہا, کچھ چیزیں بہت اچھی لگی, میں دوسری جگہ پہ جا کے بیان کرتا ہوں, یہاں آپ کے سامنے آپ کی تعریف نہیں کرتا, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہی کہ مثلا چوراہے پر تقریریں ہوتی ہیں جو بہت ساری جگہوں پر نہیں ہوتی, یہ ایک ذکر کا اچھا طریقہ ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر دوسروں تک, لیکن یہ اتنا بھی تنہا کافی نہیں ہے, یعنی وہ سارے راستے ڈھونڈے جائیں سڑکوں پر, طریقوں سے, ہر طریقے سے, کہ جس کے ذریعے سے حسین ابن علی کا ذکر صرف ہمارے درمیان میں, مجلسوں میں, اذا خانوں میں محدود نہیں ہو بلکہ ہر ایک تک پہنچے. چونکہ جناب زینب نے کہا کہ مجھے 3 دن یہاں پر رکنا ہے, جناب زینب کربلا میں جا کر عزاداری کرتی تو کہیں بہتر عزاداری کر سکتی تھی, اپنے بھائی کی قبر پر عزاداری کرتی تو کہیں بہتر عزاداری کر سکتی تھی, لیکن شام میں رک کر عزاداری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا شام کے درباروں تک بھی حسین ابن علی کا ذکر پہنچایا, نہ یہ کہ صرف اپنے عزا خانوں میں. تو پہلا رکن عزاداری کا ہے ذکر حسین ابن علی, لہذا زیادہ سے زیادہ ذکر, لوگوں تک ذکر, ہزار طریقے سارے ذکر کے. اور دوسرا جو اہم ترین رکن عزاداری کا بتایا گیا وہ کیا ہے, وہ حسین ابن علی پر گریہ کرنا, یہ ہے 2 اہم ترین رکن. ہاں گریہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں, یعنی جب مصائب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سر و سینہ پیٹنا, یہ حسین ابن علی کے غم میں جائز ہے, اور غم میں جائز نہیں, ہمارے غم میں جائز نہیں, ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے ہم سر و سینہ نہیں پیٹ سکتے, جائز نہیں, ہمارے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے ہمیں جائز نہیں یہ کام کرنا, لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے غم میں, غم کی کیفیت کے بڑھ جانے کے نتیجے میں, لہذا جب اپنے ماتم کرنے کا ارادہ کرے تو غم کی کیفیت کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے, یعنی ایسے نوحے پڑھے جائیں, ایسے مصائب پڑھے جائیں, ایسی باتیں کی جائیں, ایسی تقریریں کی جائیں, ایسا ذکر حسین ابن علی کو, تاکہ مومنین کے غم کی کیفیت بڑھے, اور غم کی حالت میں ماتم کرنا وہ اور اثر کرتا ہے, مسکرا مسکرا کر ماتم کرنا اور اثر کرتا ہے, دونوں کا اثر الگ الگ ہو جاتا ہے, ایک جیسا اثر نہیں ہو سکتا, ماتم ہو غم کی حالت میں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو یہ 2 اہم رکن ہیں, اس اہم تیسرا رکن جو آیا وہ کیا ہوا, وہ ماتم ہوا, جو ان دونوں کا نتیجہ ہے, یعنی ذکر اور گریے کا کاش کہ کبھی ہم ایسا ماتم کریں جو ذکر اور گریے کے نتیجے میں، اے کاش کہ ہم حسین ابن علی کا ذکر اس طرح سے کریں کہ ذکر کے نتیجے میں ماتم کرنے کا دل چاہے، نوحہ پڑھنے والے کی آواز پر نہیں بلکہ حسین ابن علی کے غم میں ماتم کرنے کا دل چاہے۔ یہ دونوں ماتم الگ الگ ہے اور اسی ماتم کا تقاضا کیا ہے، یعنی کہ ماتم روک دیں نا، ماتم روکے نہیں، لیکن وہ ماتم کرے جو حسین ابن علی کے غم کے ساتھ کیا جا رہا ہو، اور یہ ماتم ہے جو اثر کرتا ہے۔ باقی ساری چیزیں بابا آپ نے کون سی چیزیں کب ہم نے شامل کی، کہاں سے شامل ہوئی، کس نے شامل کیا، یہ وہ خالص ترین عزاداری تھی جو 200 سال تک، اگر 10-20 سال کی بات ہوتی، اگر 2-4 سال کی بات ہوتی، 10-20 سال کی بات ہوتی، آئمہ کی مجبوری تھی نہیں کہہ سکتے، نہیں، یہ 200 سال کی بات ہے، اور 200 سال بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے۔ ان 200 سالوں میں بہت اچھے بھی بیچ میں حالات آئے تھے، جب حکومتیں لڑ رہی تھی بہت اچھے حالات تھے، لیکن ایسے زمانے میں بھی آئمہ نے جو عزاداری کرتے رہے، آئمہ وہی جو عزاداری تھی، امام کا ذکر، امام پر گریا۔ اور یہی عرض کیا، یہ ماتم، یہ ذکر جہاں پر ہو رہا ہے آج بھی وہ، یعنی دیکھیں آپ، ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم جو جا کر اگر ایک جگہ کریں ممکن ایک جگہ ایک اثر ہو، دوسرے دوسرا اثر ہو، لیکن اگر کوئی انسان گریا کرے، گریا والی عزاداری کے ہر جگہ ایک جیسا اثر ہوگا، اثر ہوگا۔ آپ لندن میں جا کے گریا کریں، یا نیو یارک میں، یا بامبے میں، یا بھوپال میں، گریے کا اثر ایک ہوگا۔ ایک جوان اگر گریا کرے گا تو اس کا اثر ہوگا، لائٹ بند کر کے نہیں، اندر بیٹھ کے نہیں، تنہائی میں نہیں، نہ روڈ پر اجالے میں، سورج کی روشنی میں اگر ایک جوان جا کر گریا کرتا ہے تو چاہے جس زمین پر گریا کرے وہ اثر دکھا گا۔ انسان مجبور ہو کر سوچنے پر کہ جوان لوگ تو گریا نہیں کرتے، یہ کیوں روڈ پر کھڑے ہو کر گریا کرے، اس پر سوچنے میں مجبور ہو، چاہے جہاں بھی ہو، چاہے جس زمانے میں، زمانہ کتنا ہی ایڈوانس ہو جائے۔ پہلے زمانہ جہالت کا تھا، ہمارے بعض کام لوگوں کو اچھے لگتے تھے، زمانہ پڑھا لکھا ہو گیا، اب ہمارے وہی کام لوگوں کو ناگوار لگتے ہیں کیونکہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں۔ لیکن گریا کرنا چاہے کتنا ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، گریا کرنے میں سوار کیوں رو رہے، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یعنی آئمہ نے جو عزاداری کی تھی اس کا اثر قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ہماری عزاداری کے اثر بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، جاہلوں کے درمیان ہوگا تو کچھ ہوگا، پڑھے لکھوں کے درمیان بھی کچھ ہوگا، لیکن آئمہ نے جو عزاداری دی وہ جاہلوں پر بھی اثر کرے گی، پڑھے لکھے لوگوں پر بھی اثر کرے گی، ہر جگہ اثر کرے گی۔ اور یہی ہوتا تھا، امام سید سجاد علیہ السلام اگر چاہتے تو گھر کے اندر بیٹھ کر روتے، تنہائی میں روتے، یہ رونا کچھ کم نہیں ہوتا، مگر امام گھر سے باہر نکلتے تھے، باہر سڑکوں پر آتے تھے، گلیوں میں آتے تھے، مدینے کی گلیوں میں آتے تھے۔ کب، کس عمر میں؟ ایک جملہ عرض کروں عزیزو مسائل پڑھنے سے پہلے، کہ امام حسین علیہ السلام کے دو بڑے عزادار ہیں جو کربلا میں موجود ہیں، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ایک امام سید سجاد، یہ تو سب عزادار ہیں، لیکن جس طرح جناب زینب عزادار ہیں اور جس طرح امام سید سجاد علیہ السلام عزادار ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک فرق ہے۔ جناب زینب مصائب اور غم کا ایک نمونہ ہے بی بی، لیکن جناب زینب میں امام سید سجاد میں فرق یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب 1.5 سال تک اپنے بھائی کو روتی رہی، لیکن امام سید سجاد وہ ہے جو کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد تک جب بھی کوئی منظر نگاہوں کے سامنے آتا تھا کربلا سامنے ہو گیا۔ ہم کربلا کا ایک ذکر کر لیتے ہیں اور رو لیتے ہیں عزیزو، سید سجاد کے سامنے کربلا کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، پوری کربلا ہمیشہ نگاہوں کے سامنے، جب کسی جوان کو دیکھتے تھے تو علی اکبر سامنے نظر آتے، جب کسی نوجوان کو دیکھتے تھے تو قاسم سامنے آتے، جب کسی بچے کو دیکھتے تھے، جب کسی مسافر کو دیکھتے تھے تو اپنے مسافر کا بے غور و کفن لاشا یاد آتا، جب کسی اسیر کو دیکھتے تھے تو زینب ام کلثوم کی اسیر یاد۔ امام سید سجاد پوری زندگی اس طرح عزادار رہے، لیکن اگر گھر کے اندر بیٹھ کے ایک جوان، عمر جو کتنی ہے، امام سید سجاد کی عمر کربلا سے واپسی پر 24 سال 25 سال کے جوان، 24-25 سال کے جوان، وہ تو آ کر بازاروں میں رویا نہیں کرتا، وہ تو باقر گلیوں میں گریا نہیں کرتا، اور وہ بھی اتنے خاندان کا جوان. کبھی ہوتا ہے اگر کہیں آپ کو روڈ پر اسٹیشن کے سامنے چوراہے پر ایک خاتون روتی ہوئی دکھ جائے، ایک بوڑھی عورت روتی دکھ جائے، تو لوگ اتنا نہیں حساس ہوں گے. ٹھیک ہے، ممکن ہے عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، کسی وجہ سے رو رہی ہوگی. کوئی بچہ اگر روتا ہوا دکھ جائے تو کہے کہ خوب کوئی مسئلہ ہوگا بچہ رو رہا ہو. لیکن آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر ایک 24-25 سال کے جوان کو روتا ہوا دیکھیں تو کوئی بھی انسان وہاں سے گزر نہیں پائے گا. اور وہ اگر شریف انسان ہو، باغیرت انسان ہو، وہ اگر باہر کھڑا ہو کر رو رہا ہو، وہ دنیا میں کوئی بھی سید سجاد سے بڑھ کر باغیرت تو نہیں ہے 67 ہجری کے بعد اس وقت، اور اس سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں ہے. جب امام سید سجاد مدینے کی گلیوں میں آتے تھے اور گریا فرماتے تھے تو امام کا گریا تھا جو آج ہمارے اوپر اثر ڈال رہا ہے. امام کے گریے کا انداز یہ تھا کہ کبھی بازاروں میں جاتے تھے، کبھی قصابوں کے پاس سے گزرتے تھے، جب قصابوں کے پاس سے گزرتے تھے وہ پردے ڈالنا شروع کرتے تھے، جانوروں پر پردے ڈالنا. ذبح کرنے والے تھے، رک جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیوں رک گئے، کیوں نہیں ذبح کر رہے ہو؟ کہا بھی یہاں سے ایک جوان گزرنے والا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، جب وہ منظر دیکھے گا تو گریا کرے گا. پوچھتے تھے کون ہے؟ وہ رسول اللہ کا نواسا ہے، وہ علی کا پوتا ہے، وہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے. پھر پوری دنیا سوال کرتی تھی کیا ہوا. اب وہ جب امام سید سجاد خود نہیں کہہ سکتے تھے، یہ سب بیان کر رہے ہوتے تھے، اس کے بابا کو شہید کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہتے تھے کیا تم نے پانی پلا لیا ہے؟ کہتے تھے ہاں ہماری عادت ہے ہم پانی پلایا کرتے ہیں. کہتے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا. کسی مسافر کو امام سید سجاد دیکھتے تھے کہتے مسافر کے پاس جاتے تھے اور جا کے کہتے اے مسافر تو سفر میں ہے، حالت سفر میں کوئی ہو تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر تجھے کچھ کمی ہو، کوئی مجبوری ہو تو بتا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا. تیرے لباس نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سواری کی مشکل ہو، میں پورا کروں گا. اور وہ سوار، وہ مسافر جب ساری بات سن لیتا تھا تو جب امام سید سجاد طرف نکلتا شکریہ ادا کرتا تھا. اتنا یہ بتا دے کہ اگر تو اس حالت میں یہاں پر مر گیا تو کیا تجھے غسل و کفن دیا جائے گا، کیا تجھے دفن کیا جائے گا؟ تو کہتا تھا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، رسول اللہ کے مدینے میں اگر ایک مسلمان مر جائے تو بھلا کیوں اسے غسل و کفن نہ دیا جائے گا، بھلا کیوں اسے دفن نہ کیا جائے گا؟ امام سید سجاد کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، اللہ میرا بابا جو رسول اللہ کا نواسا تھا اسے 3 دن تک بے گور و کفن رکھا گیا، اور وہ 11 محرم کا منظر نگاہوں کے سامنے جب سید سجاد پیچھے مڑ مڑ کر اس وقت تک دیکھتے رہے، قافلہ آگے بڑھتا رہا لیکن سید سجاد مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اے میرے بابا آپ کو اس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسے سید سجاد کبھی فراموش نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد ما تمسك.